السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد امتلأت بفيض جودك جميع اوعية الطلبات فما اعظم شأنك وما اعز سلطانك بابك مفتوح للوافدين وجودك مباح للسائلين وعونك شامل للخلق اجمعين ورزقك مبسوط على العالمين هلمت على من عساك لعله يتوب اليك وامهلت من ناواك فمن كان من اهل السعاده ختمت له بها ومن كان من اهل الشقاوه خذلته بها سبحانك ما عاد لك وارحمك هديتنا الى الدين وازهرت البينات. اے اللہ سب تعریف تیرے لیے ہے، تیری سخاوت کے فیض کی بدولت دعاؤں کے تمام پیمانے لبریز ہیں، بس تیری شان کتنی عظیم ہے، تیری بادشاہت کتنی زیادہ غلبہ والی ہے، تیرا دروازہ قاصدوں کے لیے کھلا ہے اور تیری سخاوت مانگنے والوں کے لیے جائز ہے، تیری مدد تمام مخلوقات کے لیے وسیع ہے اور تیرا رزق تمام جہانوں پر پوری طرح پھیلا دیا گیا ہے، جو تیری نافرمانی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بردباری سے کام لیتا ہے، شاید کہ وہ تیری بارگاہ میں توبہ کر لے، اور تو نے ان لوگوں کو مہلت دی ہے جو تیری مخالفت کرتے ہیں، بس جو خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں تو نے ان کے لیے خوش نصیبی کی مہر لگا دی، اور جو بدبخت لوگوں میں سے ہے تو نے ان کو بدبختی کے ساتھ بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. یا اللہ پاک ہے تیری ذات، تیرا انصاف کتنا اعلیٰ درجے کا ہے اور تیری رحمت کتنی زیادہ ہے، تو نے ہمیں دین کی طرف ہدایت دی اور تو نے اپنی روشن نشانیوں کو بہت زیادہ واضح کر دیا. ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے فہم اور اس میں مسلسل غور و فکر کو زندگی کا حصہ بنا لیں، یعنی ہر روز صرف تلاوت نہ کیا کریں بلکہ اس میں سے کوئی ایک آیت لے لیا کریں، آیت کا ایک حصہ لے لیا کریں اور اس میں غور و فکر کیا کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ. بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قشاری کہتے ہیں اللہ نے کچھ لوگوں کی زبانوں پر قرآن کی قرآت کو آسان بنایا ہے، اور کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے علم کو آسان بنایا ہے، اور کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے فہم کو آسان بنایا ہے، وہ سمجھ جلدی جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے حفظ کو آسان بنایا ہے. یہ سب قرآن کے اہل اور قرآن کے حامل ہیں، یعنی یہ سب اہل القرآن ہیں. آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ ان میں سے کون سی چیز آپ کو آسان لگتی ہے. قرآت، علم، فہم، حفظ، ساری ہوں تو کیا ہی خوش قسمتی ہے. ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا آپ کو قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے کی لذت سے مشغول نہ کر دے، یعنی دنیا میں اتنا نہیں کھو جانا کہ قرآن پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کر کے جو لطف آتا ہے آپ اس سے غافل ہو جائیں. جس طرح کھانے کا ایک مزہ ہوتا ہے نا، جس طرح اچھی چیزوں کو دیکھنے کا ایک مزہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس بیٹھنے کا ایک مزہ ہوتا ہے، ایسے ہی کچھ لوگوں کے لیے قرآن کے ساتھ ایک وقت گزارنے کا ایسا لطف ہوتا ہے کہ جو انہیں کسی دوسری چیز میں نہیں آتا، اس لیے وہ ہر قیمت پر قرآن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور یہ ٹیسٹ بھی ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھو گا کہ بچے ہیں نا، شروع میں آپ ان کو کچھ بھی دیں وہ منہ بنائیں گے، لیکن پھر آہستہ آہستہ مرچے بھی کھانے لگتے ہیں، اور پھر اگر ان کو پیکا کھانا دیں تو کیا کرتے ہیں، ان کو مزہ ہی نہیں آتا. تو اسی طرح اگر شروع میں ہمیں مزہ نہیں بھی آتا، لیکن لگے رہے کہ تاکہ ایک دن ہم اس سے لطف اٹھائیں اور پھر ہم اس کی طرف کھینچے چلے آئیں، اس وقت تک صبر سے کام لیں اور اس کے ساتھ تعلق قائم رکھیں. جب انسان کا دل پاک ہوتا ہے نا، تو وہ دل کسی بھی اور چیز سے لذت حاصل کرنے کی بجائے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے لذت حاصل کرتا ہے، اور یہی چیز اسے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے پر اکساتی ہے، قرآن کے ساتھ تعلق پر اکساتی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا تزکیہ کتنا ہو چکا ہے. جتنا تزکیہ زیادہ ہوگا اتنا قرآن سے تعلق بڑھتا جائے گا، اور اگر نہیں تو یاد رکھیے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، اور جس نے اس کو دبا دیا وہ ناکام ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس سے لطف اٹھانے کا شوق دے دے، اور یہ ہمارے لیے آسان کر دے کہ ہم اس کے بغیر رہ نہ سکیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اس چیز کے بغیر میں زندہ رہوں گی. تو اپنے آپ سے پوچھیے کہ کیا آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کے بغیر تو زندہ ہی نہیں رہ سکتی، قرآن میرے لیے آب حیات ہے، اس کا پڑھنا میرے لیے زندگی ہے، اور اس کو چھوڑنا میرے لیے موت ہے. کیونکہ دل تو مردہ ہوتا چلا جاتا ہے جب اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم.
قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون.
آج ہم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 123 سے شروع کریں گے. کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. یہ آیات قوم عاد اور ان کے پیغمبر ہود علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہیں. قوم عاد اپنی جسمانی طاقت، فن تعمیر اور مادی خوشحالی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھی، مگر ان کی سرکشی بھی اتنی ہی زیادہ تھی، یعنی جتنی ان کو ترقی حاصل ہوئی اتنی ہی ان کی سرکشی بڑھ گئی. یہ قوم یمن اور عمان کے درمیانی علاقے الاحقاف میں آباد تھی. یہ لوگ نہایت قداور اور مضبوط جسم کے مالک تھے. انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بلند و بالا ستونوں والے محلات تعمیر کیے تھے، جس کا ذکر قرآن نے ارم ذات العماد کے نام سے کیا ہے. قوم عاد کی مثال یہ بتاتی ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں اور جسمانی طاقت عموماً انسان کو اللہ سے بے نیاز کر دیتی. ایسے لوگ غفلت میں کھو جاتے ہیں، وہ اپنے فن تعمیر پہ اتنا ناز کرنے لگے کہ خالق کو ہی بھول گئے. اور آج بھی آپ یہ سناریو دیکھتے ہیں کہ جہاں عموماً عمارتیں بہت بلند ہو جاتی ہیں، وہاں پر لوگ اپنی زندگیوں میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. اور پھر یہاں انہوں نے اپنی قوم کو اخوہم کہہ کے پکارا، یعنی قوم کو یہ بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تاکہ ان کے ساتھ ایک شفقت اور اپنائیت کا رشتہ رہے. تمام انبیاء ایک ہی مشعل لے کر آئے، فاتقوا اللہ واتیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. کیونکہ تقوی کی صفت انسان میں تکبر ختم کر دیتی ہے. اور پھر رسول النمین سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر امانت دار ہوتا ہے، اور وما اسألکم علیہ من اجر سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر لالچ کے بغیر دن رات بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں، اور یہ ان کے سچا ہونے کی دلیل ہوتی ہے. یعنی وہ کسی مالی یا سیاسی فائدے کی بجائے صرف اور صرف لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، جس کا اجر وہ اللہ سے چاہتے ہیں. تو اس میں دین کا کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ان کی نظر لوگوں کے مال پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رب کے اجر پر ہونی چاہیے. اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک بیکار یادگار بنا ڈالتے ہو اور تم شاندار محلات تعمیر کرتے ہو شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب تم پکڑتے ہو تو جابر بن کر پکڑتے ہو؟ بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں کے ساتھ تمہاری مدد کی جن کو تم جانتے ہو، اس نے مویشیوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور باغوں اور چشموں سے، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں. یہ آیات قوم عاد کی مادی ترقی، ان کی نفسیات اور ہود علیہ السلام کی دردمندانہ نصیحتوں کا نچوڑ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی تین بڑی معاشرتی برائیاں بیان کی ہیں: فضول خرچی، موت سے غفلت اور ظلم و تشدد. قوم عاد ایسی عمارتیں بناتی تھی جس کا مقصد رہائش نہیں تھا بلکہ اپنی دولت اور طاقت کی نمائش تھی. قرآن اسے تعبثون کہتا ہے کہ تم بالکل بیکار کام کر رہے ہو، اور پھر ایسے کارخانے یا ایسے پختہ قلعے، عظیم شان عمارتیں جنہیں انہوں نے بہت مضبوط کر کے بنایا تھا تاکہ وہ دشمن سے بچ سکیں اور ان کی حفاظت کا ذریعہ بنے، اس کی وجہ سے وہ موت کو بھول گئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ پائیدار عمارتیں جو ہیں وہ ان کو محفوظ رکھیں گی. جبکہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی پائیدار عمارت انسان کو ناپائیدار زندگی سے بچا نہیں سکتی. مادی طاقت نے انہیں سنگ دل بنا دیا تھا. اذا بطشتم بطشتم جبارین، یہاں دو دفعہ بطشتم کا لفظ آیا ہے کہ انہیں جو طاقت اللہ نے دی تھی اس کے ذریعے وہ لوگوں کو کچلتے تھے اور لوگوں کے اوپر جابر بن کے مسلط ہو جاتے تھے. ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ سے ڈرانے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کی فہرست گنوائی: امدکم بانعام وبنین، جنات اور عیون. اور پھر امدکم کے ذریعے ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ سب اللہ کی دین ہے، لہذا شکر گزاری کی بجائے سرکشی نہ کرو ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے. یاد رکھیے، اسلام میں پختہ عمارت بنانا منع نہیں ہے، لیکن نمائش اور فضول خرچی منع ہے. آپ اپنی رہائش کے لیے، ضرورت کے لیے، کسی کام کے لیے، دکان کے لیے بہترین سے بہترین عمارت بنا سکتے ہیں، لیکن ہونی وہ ضرورت کی چاہیے، نہ کہ محض دکھاوا. بعض اوقات ایسے گھر بنا دیے جاتے ہیں کہ جن میں رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا اس کو دیکھ کر بس ایک روب ڈالنا مقصود ہوتا ہے. تو اسلام انسان کو حقیقت پسند بناتا ہے کہ اپنی حقیقت کو بھی دیکھو اور اپنی ضرورت کو دیکھو، نہ کہ صرف نمائش. اچھا، نمائش سے کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ جن کے پاس نہیں ہوتا وہ سب کچھ ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے، اور انسان کے اندر بعض اوقات غرور اور تکبر بھی پیدا کر دیتی ہے. لہذا ان ساری خرابیوں کا حل تقوی میں ہے. جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو نہ وہ فضول خرچی کرتا ہے، نہ وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے، اور نہ وہ اپنی موت کو بھولتا ہے. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین ان ھذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین فکذبوه فاہلکناہم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. انہوں نے کہا، ہمارے لیے برابر ہے خواہ تم نصیحت کرو یا تم نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں. بس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ آیت قوم عاد کے قصے کا عبرتناک انجام پیش کرتی ہے، جہاں حق کی دعوت کے مقابلے میں ہٹ دھرمی تھی اور پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا. یاد رکھیے، مادی طاقت اور غرور انا کی وجہ سے انسان دوسرے کی نصیحت کو اپنی توہین سمجھتا ہے. استغفر اللہ. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ کسی کو کوئی نصیحت کرے تو آگے سے غضبناک ہو جاتے ہیں، آپ ان کو کوئی اچھا مشورہ دیں تو وہ افینڈ ہو جاتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں، یا پھر آپ کو پہلے سے چپ کرا دیتے ہیں کہ ہم یہ بات کرنے لگے اور آپ نے اس میں بولنا نہیں. کبھی ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ نے اس میں نہیں بولنا. بعض اوقات چھوٹا سمجھ کے، بعض اوقات حقیر سمجھ کے، بعض اوقات سمجھدار سمجھ کے بھی، کہ اس نے مشورہ دے دیا تو ہمارا سارا پلان ہی الٹ جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی بھی نصیحت، کوئی چھوٹا کرے، کوئی بڑا کرے، کوئی اپنا کرے، کوئی پرایا کرے، اس بات پہ کرے جس کی ہمیں ضرورت ہے، یا کوئی ایسی بات کرے جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، تو سوچیں ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بعض اوقات دل میں برا لگ جاتا ہے, کوئی بات نہیں, ہر ایک کی ہر بات اچھی تھوڑی لگتی ہے. پتہ نہیں میری کتنی باتیں آپ کو ناگوار ہوں, یہ تو قدرتی بات ہے. تو ہر چیز ہر ایک کی نہیں پسند آتی, لیکن اخلاق کیا کہتا ہے کہ کسی کی نصیحت سن کے سر ہلا دیں کہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور پھر اگر وہ آپ کی ضرورت ہے تو مان لیں, اگر وہ آپ کی ضرورت نہیں تو اپنا کام کریں. لیکن جوابی بحث کرنا, اس شخص کو اوائڈ کرنا, اور اس شخص سے ناراض ہو جانا, اور اس کا منہ بند کرنا, یہ بد اخلاقی کی علامتیں ہیں. تو نصیحت پر افینڈ نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ آپ کی ضرورت ہو کڑوی دوا کی طرح, وہ شخص آپ کا انتہائی خیر خواہ ہو, وہ آپ کو وہ دکھا رہا ہو جو آپ خود نہیں دیکھ رہے, اور اس طرح آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ان کو پرواہ نہیں ہوتی نقصان کرنے کی, لیکن جب بڑی پکڑ آتی ہے تو پھر صرف حسرت رہ جاتی ہے, ریگریٹس ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان ہذا الا خلق الاولین, یہ تو پہلوں کے رواج ہیں. یعنی بعض اوقات لوگ غلط کام کو رواج کا نام دے کے گناہ کا احساس ختم کر دیتے ہیں, یہ تو اولڈ فیشن ہے, ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے. اور پھر وما نحن بمعذبین, اپنی ٹیکنالوجی کو اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ڈھال سمجھ بیٹھنا کہ ہمارے پاس ایسے ریسورسز ہیں کہ نہ زلزلہ ہماری عمارتیں گرا سکتا ہے, اور نہ ہی کوئی آندھی طوفان, اور نہ ہی کوئی سیلاب, ہم بہت محفوظ ہیں. تو جو قوم اصلاح کرنے والوں کا مذاق اڑائے, نصیحت قبول نہ کرے, پھر سمجھے کہ اس کا زوال قریب ہے. اور حق بات نہ سننا سنانے والے کی ناکامی کی علامت نہیں ہوتی. آج بھی آپ دیکھیے قوم عاد کے آثار عبرت کے لیے موجود ہیں. 20ویں صدی کے آخر تک ارم جو تھی قوم عاد کا شہر, اس کو ایک افسانہ سمجھا جاتا تھا کہ اساطیر الاولین پرانی کہانیاں ہیں. لیکن 1990 کی دہائی میں اسپیس امیجنگ ریڈار کے ذریعے عمان کے ریگستانوں کے نیچے ایک عظیم الشان شہر کے آثار ملے جسے اوبر کہا گیا. اب آپ دیکھیں اوبر نے کہاں سے نام لیا, کس شہر سے جس کی تباہی ہو گئی. وہاں سے ریت کے نیچے دبے ہوئے بلند و بالا ستون اور وہ سب چیزیں ملی جس نے قرآن کی ساری ڈسکرپشن کی تصدیق کر دی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ہم اپنی نشانیاں ان کو آفاق میں بھی دکھائیں گے, کائنات میں بھی دکھائیں گے, اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی دکھائیں گے, یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن بالکل سچ ہے. اور یہ سچ ہے, اس کی جیسے ماضی سے متعلق باتیں سچ ہیں, کائنات سے متعلق جو باتیں کرتا ہے 1400 سال پہلے وہ سچ ہے, تو آخرت کے بارے میں بھی جو کہتا ہے نا وہ بھی سچ ہے. لا ریب فی, اس کتاب میں کوئی شک نہیں. لہذا اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیں اگر کامیابی چاہتے ہیں. قوم عاد کے ساتھ ہوا کیا تھا, نہایت تند و تیز ہوا کا عذاب آیا تھا. اور اب آپ سب جانتے ہیں کہ صحرائی علاقوں میں سم ٹائم سینڈ سٹارم اتنے طاقتور ہو سکتے ہیں کہ وہ چند گھنٹوں میں پوری بستی کو کئی فٹ ریت کے نیچے دفن کر دیں, پورے پورے شہر دب سکتے ہیں, اور زندگی کا نام و نشان مٹا دیں. اور قوم عاد کے ساتھ یہی ہوا, ان کے مضبوط قلعے ریت کے نیچے دفن ہو گئے. تو قوم عاد سے جو سیکھنے کا سبق ہے وہ یہ کہ ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ انسان کو عروج تو دے سکتی ہے, اس کی بنیاد پر انسان ترقی تو کر سکتا ہے, لیکن وہ اخلاق اور ایمان کا متبادل نہیں ہو سکتی. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میں بہت بڑا انجینئر ہوں یا ڈاکٹر ہوں, اب میں جس کے ساتھ جو چاہوں بد اخلاقی برتوں, جو چاہوں غلط کام کروں. یہ آپ کو لائسنس نہیں دے دیتے بد اخلاق ہونے کا. آپ کی علمی ترقی, آپ کی ایکسپرٹیز, یہ آپ کو لائسنس نہیں دیتی کہ آپ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کریں. اسی طرح ریلیجس طبقے میں بھی, آپ بہت بڑے امام ہو سکتے ہیں, آپ بہت بڑے ریلیجس لیڈر ہو سکتے ہیں, بہت آپ کے ملینز میں فالوور ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انسان کو انسان نہ سمجھیں, اور انہیں بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنائے رکھیں, یا ان کو حقیر سمجھتے رہیں. یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں رہا. انسان دنیا میں کسی بھی قسم کی ترقی, چاہے علمی ہو, عملی ہو, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو, مالی ترقی ہو, کسی بھی وجہ سے انسان کو عروج ملے تو اس کو اتنا ہی زیادہ جھک جانا چاہیے, اتنی ہی اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے, کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کے زیادہ انعامات ہو گئے ہیں. تو جب زیادہ نعمتیں مل جائیں تو کیا کرنا چاہیے, زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے.
كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون اني لكم رسول فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون قوم ثمود نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو بے شک میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے جو کچھ یہاں ہے کیا تم اس میں امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجور کے درختوں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں قوم عاد کی جانشین قوم ثمود بنی یہ قوم فن تعمیر خصوصاً پہاڑوں کو تراشنے میں اپنی مثال آپ تھی یہاں صالح علیہ السلام نے ان سے ایک بہت جھنجھوڑنے والا سوال کیا اَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ کہ جو کچھ یہاں تمہیں ملا ہوا ہے کیا تم اس میں امن کے ساتھ بس ہمیشہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے کہ انجوائے کرتے رہو اس زندگی کو تم سمجھتے ہو کہ تمہاری خوشحالی ابدی ہے اصل میں جس انسان کے پاس وسائل کی کثرت ہوتی ہے تو وہ شعوری یا لاشعوری طور پر یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ سب ختم نہیں ہوگا تو صالح علیہ السلام اس جھوٹی سلامتی کو جھنجھوڑ رہے ہیں یعنی ایک فالس فیلنگ آف سیکیورٹی جو ہوتی ہے نا وہ مجھے کچھ نہیں ہوگا تو ان کو جھنجھوڑ کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہمیشہ ایسا ہی رہو گے قوم ثمود بھی قوم عاد کی طرح بہترین کوالٹی لائف گزار رہی تھی اور ان کے فروٹس بھی بڑے بہترین تھے کھجور کے خوشے خاص طور پر ان کا ذکر کیا گیا ہے یعنی بہت عمدہ قسم کی کھجور وہاں اگتی تھی اور پھر یہ کہ باغ اور چشمے اور زراعت یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن یاد رکھیے امتحان بھی ہیں تو صالح علیہ السلام سب سے پہلے امن کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ امن کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی باغات اور زراعت کام کرتی ہے تو پہلے نعمتوں کی طرف توجہ دلائی پھر آخرت کی جواب دہی کی طرف بلایا لیکن قوم نے وہی کیا جو دیگر قوموں نے کیا قوم ثمود کے محلات اور مقبروں کے آثار آج بھی موجود ہیں ریگستانی علاقے میں چشموں اور باغوں کا جال پھیلایا ہوا تھا انہوں نے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ صرف معمار نہیں تھے آرکیٹیکٹ اور انجینئر نہیں تھے صرف کنسٹرکشن ہی نہیں آتی تھی بلکہ پانی کے نظام اور زراعت کے بھی بہت ماہر تھے ریتلے علاقوں میں انہوں نے ان چیزوں کو اگانے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا تو قوم ثمود کی تہذیب ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ قومیں صرف پتھروں اور باغوں سے نہیں بچتی بلکہ اپنی اخلاقی ترقی سے بچتی ہیں مزید فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ اور تم خوب تراش تراش کر پہاڑوں میں آرام دہ گھر بناتے ہو بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو وہ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے انہوں نے کہا بے شک تو تو سحر زیادہ لوگوں میں سے ہے، تو ہم جیسا ایک انسان ہی تو ہے، بس لے آ کوئی نشانی اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قوم سمود نے صالح علیہ السلام کے خلاف ایک ماندانہ رویہ اختیار کیا، اناد والا، بغض والا۔ اور پھر یہ کہ جب اقتدار مصرفین کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اور جب بات نہ ماننی ہو تو دوسرے کو دماغی مریض کہہ کے بات کی اہمیت کم کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ انت من المسحرین، تم پہ تو جادو ہو گیا ہے، تم تو دماغی مریض ہو۔ کسی بھی معاشرے میں دو گروہ ہوتے ہیں بیسیکلی، ایک وہ ہوتا ہے جو اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، قوم کو سیدھے رستے پہ لے جانا چاہتا ہے، اور دوسرا وہ جو بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ انسان کو کس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ وہ نیوٹرل ہو کے تو نہیں رہ سکتا، یا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا۔ یعنی ایک گروہ ہے اصلاح کر رہا ہے اور ایک گروہ ہے بگاڑ کر رہا ہے، کرپشن میں ملوث ہے، کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اصلاح کرنے والے کے ساتھ۔ لیکن عموماً لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کے ساتھ تھوڑے لوگ آئے اور باقی سب کرپشن میں ایک دوسرے کے ساتھ مددگار تھے۔ اور پھر ہر دور کے کفار کا ایک ہی اعتراض تھا، ما انت الا بشر مثلنا، تم بھی تو ہمارے جیسے انسان ہی ہو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ صالح علیہ السلام نے لوگوں کو صرف عبادت کی دعوت ہی نہیں دی، بلکہ ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ مصرفین کی اطاعت نہ کرو، جو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اور پھر قوم سمود کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی، اسے آج بھی لوگ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اوپر سے نیچے کی طرف پہاڑ کو تراشا، جس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس پیمائش اور توازن، یعنی بیلنس قائم کرنے کا ایسا علم تھا جو حیران کن ہے، جو ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اور اب دوبارہ سے انسان نے جو بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں ان میں اس علم کو استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ اور انہوں نے مٹی اور اینٹوں کے گھر بنانے کے بجائے پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر گھر بنا لیے۔ ایک چھوٹے سے پتھر کو توڑنا بھی ایک معنی رکھتا ہے، کیا چیز تھی، کیا ٹیکنالوجی تھی۔ اور پھر یہ کہ ترتیب کے ساتھ کاٹنا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ڈائنامائٹ رکھ دیں اور وہ سب پٹ کے نکل جائے، ایسا نہیں تھا کہ ڈائنامائٹ رکھ کے انہوں نے پہاڑ نہیں توڑے تھے، انہوں نے ترتیب کے ساتھ والز کی شکل میں پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اور پلرز بھی بنائے، اور پھر کاروینگ بھی کی اس پر، تصویریں بھی اب موجود ہیں نیٹ پر۔ اور انہوں نے کیا کیا، اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمیں ایک معجزہ دکھا دیں تو ہم آپ کو مان جائیں گے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معجزہ بھیجا، ایک اونٹنی کو جو کسی ماں سے پیدا نہیں ہوئی تھی بلکہ پتھر کی ایک بہت بڑی چٹان پھٹی اور یہ اس سے باہر نکل آئی۔ آپ نے سوچا کہ ان کو یہ معجزہ کیوں دکھایا گیا، کیونکہ یہ بھی پتھروں کو تراشتے تھے نا۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے دور میں طب کا بڑا رواج تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ویسے معجزے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا، ان کو ویسا معجزہ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پوئٹری کے بہت دل دادا تھے اور بہت زبان دان تھے، آپ کو قرآن جیسا معجزہ دیا گیا۔ لیکن عموماً لوگ سمجھتے نہیں۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، اس نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہاری باری ہے، اور تم اسے برائی کے ساتھ نہ چھونا ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ پھر بھی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، پھر وہ نادم ہو گئے تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی بہت زبردست، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آیات صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے مشہور واقعے اور اس کے نتیجے میں قوم سمود پر آنے والے ہولناک انجام کو بیان کرتی ہیں۔ قوم سمود کی نفسیات کیا تھی کہ وہ پانی جیسے قدرتی وسیلے پر مکمل کنٹرول چاہتے تھے۔ جب صالح علیہ السلام نے ایک دن اونٹنی کے لیے مقرر کیا تو ان کی انا کو بہت ٹھیس پہنچی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی ہمارا اور پی جائے اونٹنی، تو وہ اللہ کی نشانی کو اپنے مادی مفاد کی راہ میں رکاوٹ سمجھنے لگے کہ یہ تو ہمارے لیے ایک مصیبت کھڑی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں، معجزہ خود ہی مانگا تھا، اور جب معجزہ آ گیا تو اس کو برداشت بھی نہ کر سکے اور تشدد پر اتر آئے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اونٹنی کو مارنے والا ایک شخص تھا، لیکن عذاب پوری قوم پہ آیا، کیونکہ قوم اس کے اس عمل پہ خوش تھی۔ یاد رکھیے، مجرموں کے جرم پر خوش ہونا بھی جرم ہے اور سزا کا باعث ہے۔ کبھی بھی کسی ظالم کا ساتھ نہ دیں، چاہے گھر کے اندر چاہے باہر ہو، کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہے اور دوسرا صرف اس کو شے دے دیتا، جاؤ جاؤ جلدی کرو کرو قتل، صرف زبان سے کہہ دیتا ہے یا اشارے سے بھی کہتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے جاؤ، وہ بھی قاتل شمار ہوتا ہے، اس پر بھی حد جاری ہوگی۔ ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ برائی کو برا سمجھو، غلط کام کو غلط کہو، ورنہ تمہاری بھی پکڑ ہوگی جو غلط کاروں کی ہوگی۔ اس قوم پر چیخ اور زلزلے کا عذاب آیا تھا. آواز اگر ایک خاص فریکوینسی سے تجاوز کر جاتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ وہ عمارتوں کو بھی گرا دیتی ہے پھر، اور انسانی اعضاء خصوصاً دل کو پھاڑ سکتی ہے. تو وہ اتنی بڑی چیخ تھی کہ جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور مر گئے. اور یہ مدائن صالح میں آج بھی وہ کنویں موجود ہیں جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ اونٹنی کی باری کے لیے مخصوص تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جاتے ہوئے صحابہ کے ساتھ وہاں سے گزرے تھے تو آپ نے وہاں کا پانی لینے سے منع کیا تھا. تو ان آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قوموں کی جو ہلاکت ہے وہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، اور جس جس چیز پہ وہ قومیں ناز کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طریقے سے ہلاک. تو انسان جو غلط کام کرتا ہے نا اس کی سزا بھی اسی رستے سے آتی ہے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ وہ اپنی جسمانی طاقت پہ بڑا ناز رکھتے تھے. تو قوم سمود کو آواز سے ہلاک کیا گیا کیونکہ وہ پہاڑوں کے اندر محفوظ گھروں میں خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے. تو اللہ نے دکھا دیا کہ پہاڑ کی دیواریں بھی اللہ کے عذاب کی لہروں کو روک نہیں سکتی.
كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا. جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کی ذمہ ہے. کیا تم سارے جہان والوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. یہ آیات لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہونے والے اس مکالمے کو بیان کرتی ہیں جس میں ایک بہت بڑے اخلاقی اور فطری بگاڑ کی نشاندہی کی گئی ہے. قوم لوط سر عام اجتماعی سطح پر برائی کرتے تھے، یعنی ان کی برائی چھپ کر نہیں کھلے عام تھی، پبلک پلیسز پر، اور قوم اس کو نارمل سمجھتی تھی. تو یاد رکھیے کہ جب کوئی برائی کو نارمل سمجھنے لگے تو اصلاح کرنے والوں کی باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں کہ یہ تو عجیب لوگ ہیں، سبھی یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کون سا برا کام ہے، لہذا جو نصیحت کرتا ہے وہی برا بنتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ قوم لوط نے اللہ کی تخلیق کی ناقدری کی، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، یعنی تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں سے جو تمہارے لیے بنایا ہے تم اس کو چھوڑ دیتے ہو. اب آپ خود سوچے کہ جب کوئی قوم فطرت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتی ہے اور خاص طور پر معاشرتی نظام میں، تو خاندانی نظام کی تباہی ہو جاتی ہے اور پھر اس سے قوموں کی تباہی ہوتی ہے. تو لوط علیہ السلام نے ان کے عمل کو عادون قرار دیا، حد سے بڑے ہوئے لوگ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانی جوڑوں کو ایک دوسرے کے لیے سکون اور نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے، اور بقائے نسل کے لیے نر اور مادہ کا جوڑا بننا ضروری ہے. لیکن قوم لوط کا عمل جو تھا بایولوجیکل لا کے خلاف تھا، جس کا نتیجہ نسل کے خاتمے کی صورت میں نکلتا. تو لوط علیہ السلام اپنی قوم میں اکیلے اس برائی کے خلاف آواز اٹھائے ہوئے تھے جو پوری قوم میں سرایت کر چکی تھی، حتیٰ کہ ان کی بیوی بھی اپنی قوم کے لوگوں کی طرح سوچتی تھی کیونکہ وہ انہی میں سے تھی. تو بہرحال نتیجہ کیا ہوا، اس قوم پر عذاب آیا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کر دینی، انہوں نے فطرت کے نظام کو الٹا کیا، تو اللہ نے ان کی بستیوں کو اوپر اٹھا کے واپس پلٹ کے نیچے گرایا اور ان کے اوپر پانی آ گیا جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں. قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، انہوں نے کہا اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو تو ضرور نکال دیے جانے والوں میں سے ہو جائے گا، یعنی ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. اس نے کہا میں تمہارے اس عمل کو سخت ناپسند کرنے والوں میں سے ہوں، میں تمہارے اس عمل کو سخت ناپسند کرنے والوں میں سے ہوں. اب آپ دیکھیں کہ آج بہت سے مسلمان کیا کہتے ہیں کہ یہ تو چونکہ انسان کی جینز میں ہوتا ہے یا ہر انسان فرق ہے، کچھ لوگوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن لوط علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ انی لعملکم من القالین، میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس عمل سے نجات دے جو یہ کرتے ہیں. تو یہ آیات لوط علیہ السلام اور ان کی سرکش قوم کے درمیان کشمکش کے آخری مراحل کو بیان کرتی ہیں، کیونکہ جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں. قوم کے نزدیک لوط علیہ السلام کا قصور کیا تھا کہ وہ حق بات کر رہے تھے، گناہ سے روکتے تھے. انہوں نے دھمکیاں دی تو لوط علیہ السلام اس سے ڈرے نہیں، اپنا کام کرتے رہے. اور لوط علیہ السلام نے پھر آخر کار اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے تو نجات دے، یہ قوم تو سدھرنے والی ہے ہی نہیں، کوئی بات سننے والی نہیں. اور پھر انہوں نے صرف اپنے لیے نہیں مانگی، نجنی و اہلی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن صرف اپنی جان کی فکر نہیں کرتا بلکہ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرتا ہے، اپنی فیملی کی بھی فکر کرتا ہے کہ وہ معاشرے کے برے اثرات اور اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں. پھر اسی طرح یہ کہ گناہ سے نفرت کرنا ایمان کا حصہ ہے، گناہ سے نفرت کرنا ایمان کا حصہ ہے. اگر انسان گناہ کو روک نہیں سکتا تو کم از کم دل سے ضرور برا سمجھے. اگر کوئی دل سے برا نہیں سمجھتا گناہ کو تو پھر اس کے اندر ایمان کا ذرا بھی نہیں، نکل گیا ایمان اس کا. اچھا یہاں یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ لوط علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تم سے نفرت ہے، کہا مجھے تمہارے عمل سے نفرت ہے، جو تم کر رہے ہو نا یہ گھناؤنا کام. انی لعملکم من القالین، تو ایک دین کا داعی جو ہوتا ہے وہ لوگوں سے نفرت نہیں کرتا، لوگوں سے دشمنی نہیں رکھتا، وہ غلط کاموں سے نفرت کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انبیاء کو ہمیشہ اپنے گھروں سے نکالے جانے کی دھمکی دی گئی ہے، اس ملک سے نکال دیں گے تمہیں. فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دے دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. پھر ہم نے دوسروں کو تباہ کر دیا اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، بس بہت بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کے لیے، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ آیات قوم لوط کے قصے کا وہ ہولناک اختتام بتاتی ہیں جہاں فیصلے کی گھڑی آ گئی، جہاں اللہ کی رحمت نجات کی صورت میں اور عدل تباہی کی صورت میں دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں. تو لوط علیہ السلام کی بیوی نبی کے اہل میں سے ہونے کے باوجود عذاب کا شکار ہوئی کیونکہ وہ ذہنی اور قلبی طور پر اپنی سرکش قوم کے ساتھ تھی، ذہنی اور دلی طور پر برا عمل کرنے والوں کے ساتھ تھی، عملی طور پر نہیں، عملی طور پر وہ ایک نبی کے گھر رہتی تھی لیکن دل اس کا اپنی قوم کے ساتھ تھا اور ان کی برائیوں کو برا نہیں سمجھتی تھی. اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دمرنا، تباہ کر دیا، توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ان کو. عام طور پر بارش رحمت اور زندگی کی علامت ہوتی لیکن یہاں اسے فسا امتر کہا گیا، بدترین بارش کہا گیا. دوسری جگہ اسے سجیل کہا گیا، پتھروں کی بارش. ڈیڈ سی کے علاقے میں آج بھی گندھک کے ایسے ٹکڑے ملتے ہیں جو 98% خالص ہیں، اور جن کا زمین میں پایا جانا اس علاقے کے آتش فشانی یا کائناتی حادثے کی گواہی دیتا ہے، یعنی اس کے آثار آج بھی ملتے ہیں. اور یہ علاقہ جارڈن رفٹ ویلی کا ایک حصہ ہے جہاں زمین کی تہیں یعنی ٹیکٹونک پلیٹس ایک دوسرے سے الگ ہو رہی ہیں، اور سائنسی طور پر یہاں زلزلے کے شدید خطرات ہمیشہ سے موجود رہے ہیں. بہرحال شدید زلزلے اور دھماکے نے اس قوم کو جلا کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا. ان کی بستیاں پہلے الٹائی گئیں، پھر زمین میں دھنسائی گئیں، گیسز اور کیمیکلز کے دھماکے ہوئے اور انہیں جلا کر رکھ دیا گیا، اور پھر اس کے اوپر سمندر بھی آ گیا. یعنی ہر طرح کا عذاب انہیں ملا. اس سے جو سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لوگ خود برائی نہیں کرتے لیکن برائی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان پہ خوش ہوتے ہیں یا ان کا ساتھ دیتے ہیں، وہ عذاب میں انہی کے ساتھ شمار ہوتے ہیں. اور لوط علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کے چند گھر والے تھے اور دوسری طرف پوری قوم، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے حق پہ قائم رہے. بعض وقت لوگ کہتے ہیں نا، ہم اپنے خاندان میں بس اکیلے ہی ہیں، کوئی اور اس طرف نہیں ہے جس طرف ہم چل پڑے نی دین کی طرف. تو کوئی بات نہیں، طوبی للغرباء. اور یہ قصہ بھی العزیز اور الرحیم پر ختم ہوتا ہے کہ وہ ایسا عزیز ہے جس نے ایک طاقتور قوم کو مٹی میں ملا دیا، اور ایسا رحیم ہے کہ جس نے اپنے وفادار بندے لوط علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو ہولناک تباہی سے بچا لیا.
کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین ان فی ذلك لآیة وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربك لهو العزیز الرحیم.
کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا یعنی جنگل والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کام پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کی ذمہ ہے. یہ آیات اصحاب الایکہ، بن والے یا گھنے جنگل والے، ان کے بارے میں ہیں. ان کی طرف شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے. یہ قوم معاشی خوشحالی کے باوجود اخلاقی اور تجارتی بے ایمانی کا شکار تھی، تجارت کے معاملات میں ایماندار نہیں تھے. یہ لوگ مدین کے قریب ایک سرسبز شاداب علاقے میں رہتے تھے جہاں پھلوں کے باغات تھے اور ہریالی کی کثرت تھی. تجارت پیشہ قوم تھی اور بین الاقوامی تجارتی شاہراہ ٹریڈ روٹ پر آباد ہونے کی وجہ سے بہت مالدار تھی. اور اصحاب الایکہ جس علاقے میں آباد تھے، آج کل یہ سعودی عرب کے شمال مغربی علاقے یعنی تبوک کے قریب اس کے آثار ملتے ہیں. اور یہ علاقہ ماضی میں بہت زرخیز تھا، یہاں پانی کے ذخائر تھے، گھنے باغات تھے، اسی وجہ سے اس کو ایکہ کہا گیا، جنگل کے معنوں میں، یعنی گرینری کی وجہ سے. اچھا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی نہیں کہا گیا، صرف شعیب کہا گیا، اس لیے کہ شعیب علیہ السلام کا نسبی تعلق اوریجنلی وہ مدین سے تھے اور اصحاب الایکا ان کے پڑوسی یہ ایک الگ قبیلہ تھے جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا تھا. بہرحال ہریالی اور باغات کی کثرت اور تجارت اور نفع اس کا اور اس کی خوشحالی کی وجہ سے وہ ایک کمفرٹ زون میں تھے، آرام دہ زندگی گزار رہے تھے. جب انسانوں کو زیادہ آرام اور سہولتیں مل جائیں نا تو وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا سمجھنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی اخلاقی سبق نہیں، کچھ نہیں، یہ قانون اور لوگوں کے لیے ہیں. کہتے ہیں جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، یعنی کہ جب طاقت ملتی ہے قوت تو پھر جس چیز پہ آپ ہاتھ رکھیں یہ بھی آپ کا، وہ بھی آپ کا، وہ بھی آپ کا. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا. تو بہرحال یہاں بھی رسول کی صفت امین بتائی گئی. قوم تجارت میں خیانت کی مرتکب تھی اور پیغمبر ان کے امین تھے، اور انہوں نے بھی تقویٰ اور اطاعت سے بات کی، اسی کے درس دیا. کیونکہ جب تک انسان کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہ ہو، تو قانون کا احترام نہیں ہوتا. اور پھر انہوں نے بھی وہی کہا ان اجری الا علی رب العالمین. اوف الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ناپ پورا دو اور نقصان دینے والوں میں سے نہ بنو، اور سیدھی ترازو کے ساتھ تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا. یہ آیات دین اسلام کے معاشی نظام اور تجارتی اخلاقیات کا ایک چارٹر ہے. اور شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو معاشی استحصال کے خلاف خبردار کیا. یاد رکھیے، ناپ تول میں کمی کرنا اپنی عاقبت انجام کا نقصان کرنا ہے. کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے انسان اپنی امانت داری کا سودا کر لے تو وہ فائدے میں نہیں رہتا. جب کوئی معاشرہ چیزوں کی قیمت یا مقدار گھٹانا شروع ہو جائے تو پھر لوگوں کے درمیان اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور قدرتی طور پر بے اعتمادی کا شکار معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر شخص دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ٹرسٹ نہیں کرتا. اور پھر یہ کہ معاشی دھوکہ دہی جو ہے نا زمین میں فساد کا باعث بنتی ہے. اور صحیح ناپ تول عبادت اور تقویٰ ہے. شعیب علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے پیمائش کے علمی قانون یعنی عدل کی تعلیم دی، القسطاس المستقیم. آج کی جو جدید تجارت ہے اس میں بھی ISO سٹینڈرڈز جو ہیں، پیمائش کے جو عالمی قوانین کی بنیاد ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جس ملک میں کنزیومر رائٹس محفوظ ہوں، ناپ تول میں شفافیت ہو، وہاں کی کرنسی اور مارکیٹ مستحکم رہتی ہے. تو قرآن نے ولا تبخسوا کہہ کر صارفین کے حقوق کا تحفظ کیا ہے. ولا تعثوا، اور مت پھرو زمین میں مفسد بن کر. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں مفسد جو ہوتے ہیں وہ وسائل کو بے جا استعمال کرتے ہیں. آج ہم دیکھیں کس کس طرح کے کرائسس کا شکار ہو گئے ہیں، انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں وہ کتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں. کس کا نتیجہ ہے؟ اسراف کا نتیجہ ہے. تو شعیب علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ کم نہ تولو، بلکہ بھی کہا پیمانہ بھر کے دو تاکہ کہیں بھی فرق نہ رہے. تو ایک دین کا داعی جو ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں کہتا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، بلکہ ساتھ ہی یہ بتاتا ہے کیا کرو. یہ یاد رکھیے، کیونکہ جب تک آپ خلا کو پر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جو آپ نے گندا پانی نکالا وہ واپس اس میں آ جائے گا. اور پھر یہ کہ پچھلی نسلوں کا بھی ذکر کیا، قالوا انما انت من المسحرین، کہنے لگے بے شک تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، اور تو ہم جیسا ایک انسان ہی تو ہے، اور بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے اگر تو سچوں میں سے ہے. اس نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب آپ دیکھیں ان کی ہٹ درمی اور ان کے مطالبے. پہلے تو انہوں نے پیغمبر کو مسحرین میں سے کہا، یعنی جادو ہوا ہوا آپ پر اور ذہنی صحت پہ حملہ. اور پھر اس کے بعد یہ کہ بشریت کا ایشو لے بیٹھے کہ تم بھی تو ایک انسان ہو، تم میں کیا خاص بات ہے کہ ہم تمہاری بات مانیں. اور پھر یہ کہ عذاب کا مطالبہ، فَأَسْقِطَ عَلَيْنَا كِسَفًا، ہم پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گراؤ، شہاب ثاقب جیسے یا بادلوں کے ٹکڑے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ساری باتوں کے جواب میں کیا بتایا؟ ربی عالم و بما تعملون، میرا رب جانتا ہے جو بھی تم کر رہے ہو، کہہ رہے ہو. وہ صرف ہمارے الفاظ نہیں، ہماری نیتیں، ہمارے خفیہ تجارتی دھوکے، یہ سب بھی جانتا ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام نے برائی کے جواب میں برا جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے، گالیوں کے جواب گالی سے نہیں دیا، بلکہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. ایک کامیاب داعی یہی کرتا ہے، ذاتی حملوں پر مشتعل نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ کی ذات پہ کوئی بات کرے تو وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے. فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو انہیں صاحبان کے دن والے عذاب نے پکڑ لیا. بے شک وہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تھا، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیے، سورۃ الشعراء کے تمام قصوں کا اختتام انہی آیات پر ہو رہا ہے. اب اس قوم پر جو عذاب آیا، عذاب یوم الذلہ، ایک منفرد طرح کا عذاب تھا. عذاب سے پہلے کئی دن تک شدید گرمی پڑی اور حبس مسلط کر دیا گیا، حتیٰ کہ ان کے گھروں کے اندر اور پانی کے قریب بھی انہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ تو اسی تپش اور حبس کے دوران آسمان پر ایک گہرا بادل نمودار ہوا۔ تو قوم شعیب جو تھی وہ گرمی سے تنگ آئی ہوئی تھی، لہٰذا وہ ساری کی ساری قوم اس بادل کے نیچے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ عذاب نے آ پکڑا۔ وہاں بادل سے بارش برسنے کی بجائے آگ کے شعلے برسے اور ایک ہولناک چنگھاڑ پیدا ہوئی جس نے زمین میں زلزلے کے ساتھ ان کا کام ہی تمام کر دیا۔ سارے اکٹھے ہو گئے، سبھی مر گئے، کیونکہ اجتماعی سرکشی کا بدلہ اجتماعی سزا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان ہوئی ہیں۔ تو ان آیات سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی معاشرہ تجارتی اخلاقیات چھوڑ دیتا ہے تو مالی ہریالی الائکہ اسے نہیں بچا سکتی۔ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ کائنات کی جن کے ذریعے عذاب آتے رہے، یہ سب کچھ اللہ کی ہیں۔ اللہ جب چاہے جس چیز کو چاہے کسی کے پیچھے لگا دے اور کسی میں جرت نہیں کہ وہ وہاں سے بھاگ سکے۔
كذب اصحاب الايكة المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان